وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا سہ افریقی اجلاس، عالمی برادری افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے عمل کو ممکن بنانے میں مدد کرے، تینوں فریقوں کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ترکی نے اساتذہ اور سرکاری ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اب تک 24,000 افراد کو نوکری سے نکالا جا چکا ہے۔ ملک کے اعلیٰ تعلیمی بورڈ نے یونیورسٹی کے 1,557 افراد کو معطل کیا ہے اور نوکریوں سے نکالے جانے کے اس عمل سے قبل ترکی نے تقریباً 9,000 افراد کو زیر حراست لیا تھا۔ اور شمالی کوریا نے منگل کے روز 3 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے اویس علی شاہ کو، جنہیں تقریباً 1 ماہ پہلے کراچی کی ایک مارکیٹ سے اسلحہ دکھا کر اغوا کیا گیا تھا، منگل کے روز شمال مغربی ضلع ٹانگ سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان عاصم باجوا نے کہا ہے کہ یہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات پر کی گئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے مغوی بیٹے اویس شاہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ طلوع آفتاب سے قبل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران اویس شاہ کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانگ کے قریب سے بازیاب کروایا گیا۔
پچھلے 3 دن سے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس تھی ایک موومنٹ کی، اور اس ایویڈنس کے اوپر مختلف جگہوں پہ ایمبوش سائٹ کیے گئے، لگائے گئے تھے۔ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی لیڈ میں تھی۔
بازیابی کے بعد منگل کو اویس شاہ کو ان کے گھر کراچی منتقل کر دیا گیا۔ فوج کے ترجمان کے مطابق بازیابی کے لیے کی گئی کاروائی کے دوران 3 اغوا کار مارے گئے۔
ایک بلو کلر کی سرف گاڑی اس جگہ پر اپروچ کرتی ہوئی نظر آئی، اور جب پہلے سولجر نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے سڑک کے دوسری طرف جا کے ایسکیپ کرنے کی کوشش کی۔ گن مین نے سیدھا ڈرائیور کے اوپر فائر کیا اور ڈرائیور کو موقع کے اوپر اس نے مار دیا، جس کی وجہ سے گاڑی لڑکھڑائی اور رک گئی۔ اور اس کے بعد 2 دہشت گرد دونوں پچھلے دروازوں سے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی فائرنگ کرتے ہوئے، اور جو باقی کے سولجرز ادھر ڈپلائڈ تھے انہوں نے فائر کر کے ان دونوں کو بھی ہٹ کیا اور انہیں بھی گرا دیا۔
انہوں نے کہا کہ اویس شاہ کو برقع پہنایا گیا تھا اور ان کے پاؤں کو زنجیروں سے بھی باندھ کر رکھا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے کہا کہ اویس شاہ کے اغوا میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کا منحرف گروہ شامل تھا، جن کے ساتھ القاعدہ کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔
ایویڈنس میں بھی جو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی خبر چل رہی تھی کہ یہ اویس شاہ کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے تو مغربی بارڈر کے اوپر اور اس کے تھرو افغانستان میں یہ لے کر جانا چاہتے تھے، ان کو یہاں پر پھر چیک کیا گیا اور یہ سارا آپریشن آپ کے سامنے ہوا۔ یہ ٹی ٹی پی کا ہی ایک سپلنٹر گروپ تھا اور یہ ایک مکسچر تھا، اس میں کچھ نہ کچھ سگنیچر القاعدہ کا بھی آ رہا تھا، لیکن یہ مکسچر گروپ تھا، ٹی ٹی پی کا سپلنٹر تھا۔
تاہم فوج کے ترجمان نے اغوا کاروں سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اویس شاہ کو 20 جون کو کراچی کے علاقے کلفٹن سے اغوا کیا گیا تھا۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی۔
دیکھیں 19,800 آئی بی اوز ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور ان میں بہت سارے دہشت گرد، ان کے فیسلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنینسیئر پکڑے بھی گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ضرب عزم الحمدللہ بہت کامیابی سے یہاں تک پہنچا ہے اور آگے جاری ہے۔ آئی بی اوز، کومبنگ آپریشن بھی آپ کو پتا ہے، بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں۔ لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا۔
وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے اویس شاہ کی کامیاب بازیابی پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ٹانگ کا علاقہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے ملحق ہے۔ رواں سالی پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے مغوی بیٹے شہباز تاثیر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اغوا ہونے والے صاحبزادے علی حیدر گیلانی بازیاب ہوئے تھے۔ شہباز تاثیر کو اگست 2011 میں لاہور سے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی بازیابی رواں سال مارچ میں بلوچستان کے علاقے کچلاک سے عمل میں آئی تھی۔ علی حیدر گیلانی مئی 2013 میں ملتان کے مضافات سے اغوا ہوئے تھے، جنہیں رواں سال مئی میں افغانستان سے اتحادی فورسز کی ایک مشترکہ کاروائی میں بازیاب کروایا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی ایک خصوصی عدالت نے سابق صدر کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کی ضبطگی کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے راشد قریشی کا زر ضمانت بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کیا، جو انہوں نے پرویز مشرف کی وطن واپسی کے سلسلے میں جمع کرایا تھا۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی ملک میں موجود تمام جائیداد ضبط اور بینک کھاتے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے یہ حکم پرویز مشرف کی سماعت کے موقع پر مسلسل عدم موجودگی کے باعث دیا۔ جسٹس میاں خیل کا کہنا تھا کہ ملزم کے رویے کو دیکھتے ہوئے عدالت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں، لہٰذا یہ حکم دیا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کی تمام جائیداد کو ضبط اور بینک کھاتوں کو منجمد کیا جائے۔ پرویز مشرف پر 3 نومبر 2007 کو ملک کا آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کرنے کے خلاف آئین کی شق 6 کے تحت آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ سابق صدر بیرون ملک سفر پر لگائی گئی قدغن کے خلاف رواں سال مارچ میں سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے حق میں آنے والے فیصلے کے بعد بیرون ملک چلے گئے تھے، جس کی وجہ ان کے طبی مسائل اور علاج بتائی گئی تھی۔ پرویز مشرف کے وکلا کی ٹیم میں شامل فیصل چودھری نے منگل کو ہونے والی سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس حکم کے خلاف وہ اعلی عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق فوجی صدر نے سن 2008 میں اپنی تمام جائیداد اپنے اہل خانہ کو تحفتاً دے دی تھی، لہذا قانوناً یہ ضبط نہیں کی جا سکتی۔
فور ایگزامپل، اگر ان کا میاں بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہ تو سیل نہیں ہو سکتا، اس میں بیگم صاحبہ مشرف کا انٹرسٹ ہے، اور وہ ایسے اکاؤنٹس کو سیل نہیں کیا جا سکتا جس میں شریک مالکان ہو۔ اسی طرح جو پلاٹس اور ان کی جو پراپرٹی ہے، وہ 2008 میں ہی انہوں نے اپنے اہل خانہ اور اپنی بیٹی کو ہبا کر دی تھی۔
فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے خصوصی عدالت کو بھی اس بابت بتایا تھا، جس پر عدالت نے انہیں اس بارے میں اپنے اعتراضات تحریری طور پر جمع کروانے کا کہا۔
جو اعتراضات ہیں اس آرڈر پہ، وہ تحریراً جو ہے وہ جمع کراؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی جائزہ لے رہا ہوں، کیونکہ یہ کیس آپ غیر معین مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں تو وہ بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں۔
خصوصی عدالت نے ملزم کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی، اور کہا کہ مقدمے کی سماعت اب اس وقت ہوگی جب ملزم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے یا پھر وہ خود ہی عدالت میں پیش ہو جائیں۔ پرویز مشرف نے 1999 میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا تھا، اور اگست 2008 میں انہوں نے بطور صدر مملکت اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ اگلے ہی سال وہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے بیرون ملک چلے گئے، جہاں سے وہ 2013 میں عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان لوٹے تھے۔ 2014 میں خصوصی عدالت ان پر آئین شکنی کی فرد جرم عائد کر چکی ہے، لیکن ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ فرد واحد کا نہیں، بلکہ اس وقت کے متعلقہ انتظامی عہدیداروں کی مشاورت سے کیا گیا تھا۔ عدالت سابق صدر کو پہلے ہی اشتہاری ملزم قرار دے چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ترکی نے اساتذہ اور سرکاری ملازمین کو فارغ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، جن کے لیے اسے شبہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے کی ناکام بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ اب تک 24,000 افراد کو نوکری سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ واشنگٹن کو ڈوزیئر روانہ کیا گیا ہے، جس میں اس ناکام بغاوت کے پیچھے عالم دین کے ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ترک ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وزارت تعلیم نے ملک بھر میں 15,200 اساتذہ کو فارغ کر دیا، جبکہ وزارت داخلہ نے تقریباً 9,000 کارکنان کو معطل کر دیا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر میں کام کرنے والے مزید 257 ملازمین کے علاوہ مذہبی امور کے ڈائریکٹوریٹ کے 452 کارکنوں کو نکال دیا گیا۔ ملکی اعلی تعلیمی بورڈ نے یونیورسٹی کے 1577 ڈینز حضرات سے استعفے مانگ لیے ہیں۔ نوکریوں سے نکالے جانے کی اس عمل سے قبل ترکی نے تقریباً 9,000 افراد کو زیر حراست لیا تھا، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ اس سے قبل موصول ہونے والی خبر کے مطابق امریکہ اور دیگر مغربی سربراہان کی نکتہ چینی کے بعد ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے منگل کے روز خبردار کیا کہ ان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد کسی سے بدلہ نہ لیا جائے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات۔ وزیر اعظم یلدرم نے یہ تنبیہ حزب مخالف کی مرکزی جماعت کے لیڈر کمال کلچ دارا اوغلو سے ملاقات کے بعد جاری کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، ایک غلطی کو دوسری غلطی سے درست نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی ایک ایسی ریاست ہے جس میں قانون موجود ہے، ہم قانون کے دائرہ کار میں رہ کر معاملات کو درست کریں گے۔ جنہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا انہیں ترک نظام انصاف کا سامنا کرنا ہوگا، اور انصاف اپنے تقاضے خود پورے کرے گا۔ وزیر اعظم یلدرم نے ترک پارلیمان اور حکمران ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے سب سے متحد رہنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم یلدرم کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں مقیم عالم دین فتح اللہ گولین کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیں گے تاکہ وہ دوبارہ ترک عوام کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ انہی عالم دین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس ناکام بغاوت کے پیچھے کار فرما دماغ تھے۔ امریکہ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ہونے والی ناکام بغاوت کی قانون کے دائرے میں رہ کر تفتیش کرے۔ ادھر پیر کے روز بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ وہ ناکام بغاوت کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی حمایت کرتے ہیں، تاہم انہوں نے ترکی میں امن و امان کی صورتحال بحال کرنے کے لیے شدید اقدامات اٹھانے کے بارے میں متنبہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ ترکی کی جمہوری طور پر منتخب حکومت اور نیٹو کے اہم اتحادی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ قائم اہم تعلقات کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اظہار، پریس اور اجتماع کی ترک آئین میں دی گئی آزادیوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ داعش نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں 17 سالہ لڑکے کو دکھایا گیا ہے جو کہ ایک افغان پناہ گزین ہے جس کا نام محمد ریاض بتایا گیا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے جس نے جرمنی میں ایک ریل گاڑی پر کلہاڑی کے وار کر کے بہت سے لوگوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا تھا۔ اس بارے میں خالد حمید بیگ کی رپورٹ۔
جرمنی کے خبر رساں ادارے کے مطابق ایک ٹرین میں کلہاڑی سے حملہ کر کے متعدد مسافروں کو زخمی کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بویریا کے وزیر داخلہ بوخم مرمان نے حملہ آور کی شناخت ایک 17 سالہ افغان شہری کے طور پر کی ہے جو جرمنی کے جنوبی قصبے میں مقیم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو حملہ آور کے سامان میں سے شدت پسند گروپ داعش کے پرچم کی ہاتھ سے بنائی گئی تصویر بھی ملی ہے۔ شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ ایک خبر رساں ایجنسی اماق نے حملہ آور کے سامان سے پرچم برآمد ہونے کی خبر کے سامنے آتے ہی اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بیان کے مطابق حملہ آور داعش کا ایک رکن تھا اور اس نے گروپ کی طرف سے مغربی ملکوں میں حملے کرنے کے مطالبات کے بعد اس کاروائی کا منصوبہ بنایا۔ جرمن پولیس یونین کے چیف رینر وینٹ نے منگل کے روز کہا،
nicht der Illusion hingeben, dass man mit Personal, mit Polizei und Sicherheitskräften solche Vorfälle vollständig
پولیس یونین کے چیف کہہ رہے ہیں، یہ انتہائی مشکل ہے کہ کسی ایسے انفرادی وحشیانہ اقدام کو روکا جائے۔ ہمیں ایسے کسی خیالی نظریے پر محنت نہیں کرنی چاہیے کہ زیادہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز اہلکار اس طرح کے واقعات کو روک سکتے ہیں۔ جب ایک مسمم ارادہ لے کر کوئی شخص اس طرح کا پرتشدد عمل کرتا ہے تو ہم اس طرح کے انفرادی اقدامات سے نہیں نمٹ سکتے۔ ہم صورتحال کے مطابق رد عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، اور بہت سے اہلکار تمام ٹرین اسٹیشنوں، تمام ہوائی اڈوں پر ایسے شدت پسند حملوں کو روکنے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ تھے جرمن پولیس یونین کے چیف کے الفاظ۔ تائیوان کی مصروف شاہراہ پر سیاحوں کی ایک بس میں منگل کے روز آگ لگ گئی، جس میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے، ان میں 24 چینی سیاح تھے۔ آگ بجھانے والے محکمے کے ایک عہدیدار لائی چی چونگ نے جائے وقوع کے معائنے کے بعد اسے ایک حادثہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاحتی بس چینی سیاحوں کے گروپ کو لے کر جا رہی تھی، ہمیں 26 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو بس کے اندر پھنس گئے تھے اور اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ باہر نکل پاتے، وہ تمام کے تمام بس کے اندر ہی ہلاک ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بس اس گروپ کو تائپے ایئرپورٹ پر لے کر جا رہی تھی، جنہیں ایک ہفتے کے دورے کے بعد واپسی پرواز لینی تھی۔ یہ بس بے قابو ہو کر ایک محافظ ٹرین سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔
یہ تھے خالد حمید بیگ، جو بتا رہے تھے کہ تائیوان میں سیاحوں کی ایک بس میں منگل کے روز آگ لگنے سے 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور انڈونیشیا میں ملک کا سب سے مطلوب دہشت گرد پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا ہے، اس بارے میں خالد حمید بیگ سے تفصیلات۔
انڈونیشی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک کا سب سے مطلوب دہشت گرد پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں مارا گیا ہے۔ سانتوسو اور دوسرے عسکریت پسند پیر کے روز سولاواسی کے مشرقی جزیرے کے پوسو علاقے میں مارے گئے، جہاں پولیس اور ملٹری فورسز پچھلے 5 سال سے ان افراد کی تلاش کر رہی تھیں۔ پولیس چیف جنرل ٹیٹو کاناویان کا کہنا تھا کہ سانتوسو کی لاش کو قطعی طور پر شناخت کر لیا گیا ہے۔
pengenalan wajahnya dan ciri-cirinya yang lain baik oleh anggota yang
kenal۔ انڈونیشی پولیس چیف جنرل کارنیویان کہہ رہے ہیں کہ چہرے کی شناخت اور ان پولیس افسروں کی جانب سے جسمانی حوالوں کے بعد جو اس شخص کو جانتے تھے، اور مشتبہ شخص کو پہچاننے والے عینی شاہدین کی جانب سے ملنے والی گواہیوں کے بعد اس شخص کو وقتی طور پر سانتوسو کے طور پر شناخت کیا جا سکتا ہے۔ سانتوسو انڈونیشیا کے ایک چھوٹے دہشت گرد گروپ ایسٹ انڈونیشیا مجاہدین کا سربراہ تھا۔ پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ انتہا پسند رہنما کی موت ایک بڑی فتح ہے۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مضبوط اتحاد کو یقینی بنائے گا۔ جان کیری نے برطانوی وزیر خارجہ بوریس جانسن کے ہمراہ منگل کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک مضبوط برطانیہ پر انحصار کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مربوط تعلقات اور یونین سے علیحدگی کو آسان ترین بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کرے گا۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز 3 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ جنوبی کوریا کی جانب سے میزائل شکن جدید نظام تھیٹ نصب کیے جانے پر جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں نے کہا ہے کہ پینگ یانگ کی طرف سے منگل کی صبح داغے جانے والے میزائل درمیانی مارک اسکیڈ اور روئڈنگ قسم کے میزائل تھے، جنہوں نے 500 سے 600 کلومیٹر تک پرواز کی اور وہ جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب سمندر میں گر گئے۔ ٹوکیو نے شمالی کوریا کی جانب سے کثیر میزائلی تجربات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ شمالی امریکہ کی فضائی دفاع کمانڈ نوراڈ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ شمالی کوریا کے یہ میزائل شمالی امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ فلپائن نے بحیرہ جنوبی چین میں سرحدی تنازعات پر چین کی جانب سے کی جانے والی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ فلپائن کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے نے منگل کو ایک مقامی ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں بتایا کہ گزشتہ ہفتے منگولیا میں ہونے والی ایشیائی اور یورپی ملکوں کے سربراہی اجلاس کے دوران چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے انہیں بحری تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ پرفیکٹو یاسے نے واضح کیا کہ ان کا ملک چین کے ساتھ صرف اسی صورت میں بات چیت کرے گا جب مذاکرات کی بنیاد بین الاقوامی عدالت کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے کو بنایا جائے گا۔ امریکہ کی ریپبلکن جماعت کا کنونشن منگل کے روز بھی جاری ہے، جس میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت کی ارب پتی کاروباری شخصیت کو نامزد کرنے اور امریکی معیشت پر توجہ مرکوز ہے۔ کلیولینڈ میں ہونے والے 4 روزہ کنونشن کے دوسرے دن ٹرمپ کے دونوں بچے ٹیفنی اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ پارٹی کے انتہائی اہم شخصیت ایوان کے سپیکر پال رائن، سابق صدارتی امیدوار کرس کرسٹی اور بین کارسن بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ امریکی سیاسی منظرنامے پر ٹرمپ کی غیر متوقع طور پر کامیابی اس وقت حقیقت کا روپ اختیار کر لے گی جب 70 سالہ ٹیلی ویژن کے ایک ریالٹی شو کے سابق میزبان کو باقاعدہ طور پر سن 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے پارٹی کا امیدوار نامزد کیا جائے گا. ان کا مقابلہ ڈیموکریٹک امیدوار سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سے ہوگا. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج پر غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر آئندہ 2 سال کے عالمی معاشی نمو کے اپنے پیشگی اندازوں میں کٹوتی کی ہے. آئی ایم ایف نے منگل کے روز کہا ہے کہ اسے اب توقع ہے کہ دنیا کی کل ملکی پیداوار 189 ملکوں کی طرف سے اشیاء اور خدمات کی سالانہ پیداوار کی کل قدر میں سن 2016 میں 3.1% اضافہ ہوگا. قانونی طور پر سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ سمیت بعض ممالک میں ایچ آئی وی سے متاثرہ لوگوں کے خلاف غیر قانونی رویوں کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ہے. وائس آف امریکہ کی انیتا پاول سے ڈربن میں ایڈز کی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر قانونی ماہرین سے گفتگو کی. تفصیل کے ساتھ مدثرہ منظر.
دنیا کے کسی قانون کے تحت ایچ آئی وی سے متاثر ہونا مکمل طور پر غیر قانونی نہیں ہے, تاہم انسانی حقوق کے قانون دان کہتے ہیں کہ اس وائرس سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ اکثر مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. 72 ممالک ایسے ہیں جہاں ایسے قوانین موجود ہیں جن کا خصوصی اطلاق ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد پر ہوتا ہے, خاص طور پر اسے ظاہر کرنے کے معاملے میں. گزشتہ برس امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے رپورٹ دی تھی کہ امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایچ آئی وی سے متاثرہ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جنسی رفیق کے بارے میں بتائیں, اور یہ کہ 25 ریاستوں میں ایسے کسی بھی عمل کو جرم قرار دیا جاتا ہے جس سے اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہو. ایلن ملیچے نیروبی میں انسانی حقوق کے وکیل ہیں, ان کا کہنا ہے.
So all those laws are quite problematic in terms of the fact that
یہ تمام قوانین پریشان کن ہیں اس حقیقت کے لحاظ سے کہ یہ ان لوگوں پر کلنک کا ٹیکا لگاتے ہیں جو ایچ آئی وی سے متاثر ہیں اور ان پر غیر ضروری دباؤ کا باعث ہیں. ملیچے کہتے ہیں کہ وہ کینیا کے صدر کی اس درخواست کی مزاحمت کر رہے ہیں کہ ان تمام بچوں کی فہرست فراہم کی جائے جو ایچ آئی وی سے متاثر ہیں, جبکہ وکلاء اسے نجی معلومات میں انتہائی دخل اندازی خیال کرتے ہیں. وہ متعدد ایسے مریضوں کے مقدمے بھی لڑ رہے ہیں جنہیں اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے اپنی دوا نہیں لی تھی.
And my worst horror story, a ongoing case before the High Court of Kenya, is doctors carrying out tubal ligation of women.
مجھے کہتے ہیں کہ بدترین کہانی اس مقدمے کی ہے جو کینیا کی عدالت میں زیر سماعت ہے, جس میں ڈاکٹروں نے ایچ آئی وی سے متاثر ایک خاتون کی مرضی معلوم کیے بغیر اس کی ٹیوبل لیگیشن کر دی تاکہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے. ایڈز کے بارے میں اصل کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سرگرم گروپ ایڈز فری ورلڈ نے یوگنڈا کی ایک نرس کا مقدمہ جیت لیا جنہیں اس الزام میں 3 برس کی جیل کی سزا ہوئی تھی کہ انہوں نے غلطی سے وہ سوئی دوبارہ استعمال کر لی جو بچے سے پہلے ماں کو لگائی گئی تھی. بچے کا ایچ آئی وی ٹیسٹ منفی رہا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز کہا کہ وہ ترکی میں بغاوت کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی حمایت کرتے ہیں, تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ ملک میں امن و امان بحال کرنے کے لیے حکومت کو ضرورت سے زیادہ اقدام نہیں کرنا چاہیے. دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کو بغاوت کے لیے جس دینی رہنما کو مورد الزام ٹھہرایا ہے وہ ان الزامات کو مسترد کر رہے ہیں. اس بارے میں جیف کسٹر اور رچرڈ گرین کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکی وزیر خارجہ نے ان خیالات کا اظہار برسلز میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فریڈریکا مغرینی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے ترک حکومت پر زور دیا کہ وہ جمہوریت کا احترام کرے. کیری کے الفاظ,
We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey, which President Obama and I both stated in the course of the events.
ہم واضح طور پر ترکی میں جمہوری طور پر منتخب قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا اظہار امریکی صدر باراک اوباما اور خود میں نے اس رات ابتدائی میں ظاہر ہونے والے حالات و واقعات کے موقع پر کیا تھا. لیکن ساتھ ہی ہم ترکی کی حکومت پر بھی زور دے کر کہیں گے کہ وہ ملک بھر میں امن اور استحکام بحال کرے, اور ہم ترک حکومت پر یہ بھی زور دیں گے کہ وہ ملک کے جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کے اعلیٰ ترین معیارات کا احترام کرے. یقیناً ہم بغاوت کے ذمہ داروں کو قانون کے سامنے لانے کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ہم ساتھ ہی خبردار کرتے ہیں کہ اقدامات اس سے ماورا نہیں ہونے چاہیے, اور زور دیتے ہیں کہ جمہوری حکمرانی کی اہمیت برقرار رکھی جائے. مغرینی نے بھی ترکی سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ آئینی اقدار پر مکمل طور پر عمل کیا جائے انہی جذبات کا اعادہ کیا. سرکاری خبر رساں ایجنسی انادولو نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کی رات کے بعد 8,777 افسر معطل کر دیے گئے ہیں, اور محکمہ انصاف اور فوج کے 6,000 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے, جس نے عالمی رہنماؤں میں تشویش پیدا کر دی ہے جو خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جو آئینی نظم و ضبط کو نقصان پہنچائے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے وعدہ کیا ہے کہ ترکی کو بغاوت کی کوشش کرنے والے لوگوں سے پاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہر سطح پر اس وائرس کی صفائی کا کام جاری رہے گا. یہ وائرس کینسر کی طرح پوری حکومت میں پھیلا ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ اردوان کے کئی مشیر حراست میں لیے جانے والوں میں شامل ہیں, اور اردوان کے چوٹی کے فوجی مشیر کرنل علی یدیسی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ناکام بغاوت میں یدیسی کا کیا کردار تھا. ادھر ریچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ترک صدر اردوان جس دینی رہنما پر بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کرتے ہیں انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے. ترک دینی رہنما فتح اللہ گلن کہتے ہیں, مختصر یہ کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے پیروکار کون ہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں. میں ذاتی طور پر ان لوگوں کی ایک معمولی سی تعداد سے واقف ہوں جو اس وقت مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گئے, اور صدر اردوان یہ اصطلاح اور کئی دیگر اصطلاحیں استعمال کرتے رہے ہیں. چونکہ میں ان لوگوں کو جانتا نہیں, اس لیے میں بغاوت میں ملوث ہونے پر بات نہیں کر سکتا. آپ ان بہت سے محرکات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا باعث بنے. وہ اپوزیشن پارٹی سے ہمدردی رکھنے والے ہو سکتے ہیں, وہ نیشنلسٹ پارٹی کے ہمدرد ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں 15-16 برس سے ترکی سے دور ہوں, میری ان واقعات پر نظر نہیں رہی, چنانچہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فتح اللہ گولن اردوان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے سے امریکہ کی شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا میں مقیم ہیں. ترک صدر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ واشنگٹن گولن کو ترکی کے حوالے کرے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ انقرہ نے گولن کی حوالگی کے لیے کوئی باضابطہ درخواست نہیں کی. انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بارے میں شہادت پیش کرے کہ یہ دینی رہنما حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں ملوث رہے ہیں. اتوار کے روز ہزاروں افراد نے بغاوت کی کوشش کے دوران استنبول اور انقرہ میں موت کا شکار ہونے والے لوگوں کے جنازے میں شرکت کی. اردوان اپنی انتخابی مہم کے مینیجر اور ان کے نوعمر بیٹے کے جنازے کے موقع پر باقاعدہ رو پڑے. وہ جمعے کو استنبول میں باسپورس پل پر اس وقت موت کا شکار ہوئے جب باغی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں پر فائر کھول دیا. بغاوت کی کوشش کے دوران جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں. تاہم اتوار کو یہ تعداد 265 تھی, جن میں بہت سے سویلین شامل ہیں. استنبول, انقرہ اور بعض دیگر صوبائی شہروں میں حالات اب بھی کشیدہ ہیں, اور تشدد کے اکا دکا واقعات کی اطلاعات ملی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو,
کم میں تو کچھ نہ,
کچھ کہیے نا.
لکھو تو آیا او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے, 0800 777 8 ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-8789. پروگرام ہے
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں قائم انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سینئر رہنما اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر اور ایم کیو ایم کے ایک سابق لیڈر پاک سرزمین پارٹی کے بانی انیس قائم خانی کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ان پر ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے دہشت گردوں کے علاج معالجے کا مقدمہ ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
کراچی کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین کے ان کے ہسپتال میں دہشت گردوں کے علاج سے متعلق مقدمے میں 3 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ضمانت منظور نہیں کی۔ ضمانت منظور نہ ہونے پر ان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قادر پٹیل، سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر، ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما رؤف صدیقی اور پاکسر زمین پارٹی کے بانیوں میں سے ایک انیس قائم خانی، ان رہنماؤں کی ضمانت کی درخواست منگل کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے منظور نہیں کی اور بعد میں ان رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے گئے۔ قادر پٹیل عدالت سے چلے جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ وسیم اختر، رؤف صدیقی اور انیس قائم خانی کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے لاڑکانہ میں ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا،
پٹیل صاحب کا تو وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا کیس ہے، وہاں بیل سب کا تھا، بیل کینسل ہوا ہے سب کا، اب اس میں وہ فرار ہوا ہے، کورٹ کے آرڈر ہوا اور ہوا ہے، شاید اگر ہوگا تو یہ فرض ہے ہوم منسٹر کا، ہوم سیکرٹری کا یا لا آئی جی کا کہ وہ جو ایبسکانڈرز ہیں ان کو پکڑے، تو یہ کوشش ہوگی کہ ان کو پکڑا جائے اور کورٹ کے سامنے آ جائیں کہ چلے گا، ثبوت ہے یا نہیں ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔
قادر پٹیل نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
جب آپ لوگوں نے خبریں چلانی شروع کی کہ جی میں فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اور اس کے بعد ہمارے سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، عدالت نے بھی کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب میں تو خود گرفتار ہونے آیا تھا کہ آپ نے آپ کی جو قانونی کاروائی ہے کیجیے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد نے اس صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ جو گرفتاریاں ہیں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی اور مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں کی اور قادر پٹیل کی، یہ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو ڈاکٹر عاصم کی انویسٹیگیشن کے دوران تیار ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عاصم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے جی آئی ٹی میں یہ اس طرح نام لیے تھے کہ ان لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے ہسپتال میں علاج کرایا، مگر بہرحال یوں لگتا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے بظاہر تو عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین پر کرپشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے ان کے ہسپتال میں علاج کروانے جیسے الزامات ہیں، اور رینجرز، پولیس اور نیب جیسے ادارے ڈاکٹر عاصم حسین کو اپنی تحویل میں لے کر ان الزامات کی تحقیقات کرتے آ رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان، افغانستان اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا سیف فریقی اجلاس ختم ہو گیا۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے منگل کو ہونے والے سیف فریقی اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو مکمل بنانے میں تعاون کرے۔ یہ سیف فریقی اجلاس اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں ہوا. اجلاس میں افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ کے علاوہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے پاکستان اور افغانستان میں نمائندوں نے بھی شرکت کی. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی رضاکارانہ اور باوقار واپسی اس مسئلے کا ترجیحی حل ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان کی طرف سے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 31 دسمبر 2016 تک کی جانے والی توسیع کے معاہدے پر بھی تینوں فریقوں نے دستخط کیے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین پاکستان اور افغانستان کے ایک سہ فریقی طریقہ کار کے تحت 2001 سے اب تک پاکستان سے 39 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. تاہم اب بھی پاکستان میں 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزین ہیں، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان باشندے ایسے بھی ہیں جن کے قوائف پاکستان میں درج نہیں اور حکومت پاکستان ان کے قیام کو غیر قانونی قرار دیتی ہے. سہ فریقی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سربراہ اندریکا ریتاوی نے کہا کہ وطن واپس جانے والے پناہ گزینوں کے لیے اعانتی رقم بڑھائے جانے سے ان افراد کو دوبارہ افغان معاشرے میں ضم ہونے میں مدد ملے گی. تاہم انہوں نے زور دیا کہ ترقیاتی امور سے متعلقہ دیگر شعبے بھی اپنی معاونت بڑھائیں تاکہ پناہ گزینوں کی واپسی کو مستحکم کیا جا سکے. واضح ہے کہ حال ہی میں یو این ایچ سی آر کی طرف سے افغانستان واپس جانے والے ہر فرد کو بطور امداد دی جانے والی $200 کی رقم کو بڑھا کر $400 کر دیا گیا ہے. سہ فریقی اجلاس میں شریک پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ نے افغانستان کی حکومت اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ساتھ مل کر پناہ گزینوں کی رضاکارانہ اور با حفاظت واپسی کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے افغان حکومت سے کہا کہ وہ رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جانے والوں کے لیے پاکستان کی حکومت کی طرف سے وضع کردہ حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فوری مستحکم اور قابل عمل اقدام کرے. عبد القادر بلوچ نے بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ اس حکمت عملی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے افغان حکومت کی معاونت کرے. افغان وزیر سید حسین علمی بلخی نے وطن واپس آنے والوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں منصوبے کو رواں سال ستمبر تک حتمی شکل دے دی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کی جنوبی ریاست لیوزیانا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ماحول بدستور غم زدہ ہے. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک سابق امریکی فوجی تھا جس نے فائرنگ کر کے مقامی پولیس کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا. حکام کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکاروں میں سے ایک کی حالت نازک ہے. فوجی حکام کے مطابق ریاست میزوری کے شہر کینسس سے تعلق رکھنے والے گیون لانگ نے 2005 سے سن 2010 کے دوران امریکی مرینز میں خدمات انجام دی تھیں، جس کے دوران وہ عراق میں بھی تعینات رہا. تفتیشی افسران نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملزم کی بعض تحریروں سے تاثر ملا ہے کہ وہ سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک سے ناخوش تھا اور سیاہ فاموں پر ہونے والے تشدد کا جواب تشدد سے دینے کا حامی تھا. امریکی عہدیداروں نے امریکی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاشرے کو تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف متحد ہوں. پولیس نے اتوار کے روز بیٹن روج میں 3 پولیس افسروں کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت 29 سالہ ایک سابق امریکی فوجی کے طور پر کی ہے. یہ شخص سوشل میڈیا پر جعلی نام سے حکومت مخالف پیغامات پوسٹ کرتا تھا. اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی.
پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہور جو اتوار کے روز بیٹن روج میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا تھا، ریاست میزوری کے کینساس سٹی سے لوزیانا آیا تھا. لوزیانا کے گورنر جان بیل ایڈورڈز کے الفاظ،
He came in here from somewhere else to do harm to our community and specifically to the law enforcement officers.
یہ شخص کسی اور جگہ سے یہاں آیا تھا تاکہ ہماری برادری کو نقصان پہنچا سکے، خاص طور پر ہماری برادری میں قانون نافذ کرنے والے عہدے داروں کو. یہ الفاظ تھے لوزیانا کے گورنر جان ایڈورڈز کے. 3 پولیس افسروں کو قتل کرنے کا یہ واقعہ ڈیلس میں پیش آنے والے اس واقعے کے ٹھیک 3 روز بعد پیش آیا ہے، جس میں ایک شخص نے 5 پولیس افسروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس پر یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں امریکی ریاست منیسوٹا اور بیٹن روج میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکتوں پر امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لوزیانا کے گورنر جان ایڈورڈز نے کہا ہے کہ پولیس افسروں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
This was a diabolical attack on the very fabric of society. And that is not hyperbole, that is not an overstatement. There is nothing more fundamentally important than maintaining
یہ پورے معاشرے کے ڈھانچے پر ایک صفاکانہ حملہ تھا اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز بنیادی طور پر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں۔ یہ الفاظ تھے لوزیانا کے گورنر جان ایڈورڈز کے۔ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا شخص سیاہ فام امریکی تھا، لیکن اتوار کو مارا جانے والا پولیس افسر مسٹر جیکسن بھی ایک سیاہ فام تھا۔ ہلاک ہونے والے پولیس افسر مسٹر جیکسن کی سسٹر ان لا لارن روس کے الفاظ،
Killing one another is not gonna help anything. Killing unarmed black men.
ایک دوسرے کو مارنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سفید فام پولیس افسروں کو مارنا یا پولیس افسروں کا غیر مسلح سیاہ فام شخص کو ہلاک کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صدر باراک اوباما اپنے حالیہ خطاب میں امریکیوں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دیں جو سب کے درمیان مشترک ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس افسروں اور سیاہ فام افراد کی ہلاکتوں پر پائے جانے والے غم و غصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیشتر امریکی اس عزم کے لیے تیار ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی کھلاڑیوں پر ممنوع ادویات استعمال کرنے کے الزامات کی چھان بین کرنے والے ادارے کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی۔
ممنوع ادویات کی روک تھام کرنے والے عالمی ادارے یعنی وارا کی طرف سے روس کے کھلاڑیوں پر ایسی ادویات استعمال کرنے کے الزامات کی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ روس کی کھیلوں کی وزارت نے ایک ایسے پروگرام کی نگرانی کی تھی جس کا مقصد ٹیسٹ کے مثبت نتائج کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا تھا۔ ٹورانٹو میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں واڈا کے کلیدی تفتیش کار رچرڈ میکلارن نے کہا کہ ٹیسٹ کے لیے حاصل کیے جانے والے نمونوں کو بدل دینے کے الزامات ماسکو کی ممنوع ادویات کی روک تھام کی لیبارٹری کے سابق سربراہ گریگری روڈچینکوف کی طرف سے لگائے گئے تھے، اور چھان بین کے بعد یہ الزامات کافی حد تک باوسوک معلوم ہوتے ہیں۔
Our commission of investigation uncovered the following. First, the Moscow laboratory operated for the protection of doped Russian athletes within a state-directed fail-safe system.
رچرڈ میکلارن کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیشن کی چھان بین سے یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماسکو کی لیبارٹری نے ریاست کے زیر نگرانی ایک نظام کے تحت ممنوع ادویات استعمال کرنے والے روسی کھلاڑیوں کو تحفظ دینے کے لیے کام کیا۔ دوسری بات یہ کہ سوچی لیبارٹری نے ٹیسٹ کے لیے حاصل کیے نمونوں کو بدلنے کے منفرد طریقے کار پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں ممنوع ادویات استعمال کرنے والے روسی کھلاڑیوں کو سرمائی اولمپک کھیلوں میں مقابلے کا اہل قرار دے دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ روس کی وزارت کھیل نے کھلاڑیوں کے تجزیاتی نتائج کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے طریقے کار کی نگرانی کی۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی آئی او سی نے پیر کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ انتہائی محتاط انداز میں ان پیچیدہ اور تفصیلی الزامات کا جائزہ لے گی جن کا تعلق روس کی وزارت کھیل سے ہے۔ مئی میں راڈ شینکوف نے روزنامہ نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ سوچی سرمائی کھیلوں میں درجنوں روسی کھلاڑیوں نے کارکردگی میں اضافہ کرنے والی ادویات کا استعمال کھیلوں کے حکام کی منظوری کے ساتھ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ روس کے تمغوں کو جیتنے والے 15 کھلاڑی ایسے ہی پروگرام کا حصہ تھے جس میں کھلاڑیوں سے حاصل کردہ جانچ کے نمونوں کو صاف نمونوں کے ساتھ بدل دیا جاتا تھا، جس کے بعد عالمی ادارے نے میکلارن کو ان الزامات کی چھان بین پر مامور کیا۔ آئی او سی کے صدر تھامس باخ کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ اس میں ملوث کسی بھی فرد یا پھر تنظیم کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
ریپبلیکن جماعت کے کنونشن میں پیر کے روز اس وقت غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی جب کنونشن ہال کے باہر مخالفانہ مظاہرے ہوئے، جبکہ ہال کے اندر ڈیلیگیٹس نامزدگی کے منتظر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب میں زیادہ تر انتشار کا شکار تھے۔ اسی اثنا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ نے کنونشن کی افتتاحی شب خطاب میں اس امید کا اظہار کیا کہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے خلاف مہم میں ان کی جماعت متحد ہوگی۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے روایت کو توڑتے ہوئے کنونشن سے افتتاحی رات ہی خطاب کیا، جہاں سے وہ نامزدگی کا اعلان سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ ہم بڑی فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سب کا بے حد شکریہ، ہم ایک بڑی جیت کی جانب بڑھ رہے ہیں، شکریہ۔ ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا،
It is my great honor to present the next First Lady of the United States.
میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سب کے سامنے امریکہ کی آئندہ خاتون اول کا تعارف کروا رہا ہوں، اور وہ ہیں میری اہلیہ میلانیا، ایک حیرت انگیز ماں اور ایک بہترین خاتون، میلانیا ٹرمپ۔ میلانیا ٹرمپ نے کہا،
If you want someone to fight for you and your country, I can assure you He's the guy.
اگر آپ ایک ایسے شخص کے خواہاں ہیں جو آپ اور آپ کے ملک کے لیے کوئی بھی مارکا سر کر سکے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہی وہ شخص ہے۔ یہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا، اور خاص طور پر یہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے۔ اس سے قبل کنونشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ریپبلیکن نیشنل کنونشن یا آر این سی کے چیئر پرسن رینس پریبس نے باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے کہا،
This convention will come to order.
تاہم اس کے بعد کنونشن ہال میں اس وقت افراتفری نظر آئی جب ریپبلیکن پارٹی کے رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی روکنے کے لیے ڈونلڈ مخالف قوتوں کی آخری کوششوں کا راستہ بند کیا۔ یہ ایک جذباتی جنگ تھی جو کنونشن ہال میں نظر آئی۔ آرکنسا سے ریپبلیکن رکن کانگریس سٹیو ومیک کا کہنا تھا،
Those in favor of the rules package will say aye.
وہ جو ان کے حق میں ہیں وہ آئے کہیں۔
Those opposed shall say no.
اور وہ جو مخالف میں ہیں وہ نو کہیں۔
In the opinion of the chair, the ayes
have... چیئر پرسن کی رائے میں ہاں یعنی آئے کہنے والے جیت گئے ہیں۔ کنونشن ہال سے باہر متعدد وجوہات کی بنا پر لوگوں نے کلیولینڈ کی سڑکوں پر احتجاج کیا، اگرچہ ان میں سے زیادہ تر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے متنازع بیانات کو نشانہ بنا رہے تھے۔ مظاہرین کو بری، بحری اور فضائی سطح پر بھاری سیکیورٹی کا سامنا رہا۔ یہ چار روزہ کنونشن جمعرات کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی کے ساتھ اختتام کو پہنچے گا۔ تاہم ان لوگوں کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں ہیں کہنا تھا کہ انہیں زیادہ فکر ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کا راستہ روکنے کے بارے میں ہے۔ دوسری جانب ہلری کلنٹن نے اوہایو سنسیناٹی میں این اے اے سی پی کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
We all know about that other convention happening up in Cleveland today.
ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج کلیولینڈ میں ایک کنونشن جاری ہے۔ اس دوڑ میں میرے مخالف ممکن ہے کہ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہوں، مگر میں کہیں اور نہیں بلکہ یہاں آپ سب کے ساتھ موجود رہنا چاہوں گی۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ کلیولینڈ میں منگل کے روز مزید تقاریر اور مظاہروں کی توقع کی جا رہی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی، خان سامہ یا میرے مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ شناخت پسند نہ کریں، لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے، اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں، اور انہی نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرین نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے. انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے. ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے. وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں, لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ 18 سالہ میمی چین, جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں, اور انہیں بوکیوز دیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا. وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز دیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے, اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں. یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں. چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں. وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں. انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل بولٹ, تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے, جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے.
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
Daniel کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی گرانٹ نوجوان شیفس کو دیتے ہیں, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فراغت حاصل کرے اور دیگر جگہوں پر تجربات کر سکیں, اور جب واپس آئیں تو ان میں نیا جوش و خروش ہو. نیو یارک کے معروف شیفس نے مل کر انسٹیٹیوٹ آف کلینری ایجوکیشن بھی قائم کیا ہے. برینڈن سکاٹ 20 سال کے ہیں, اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے ہیں.
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things. But no matter what,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بننا اور بوکیوز مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا ریسٹوران کھولنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں. وقت لگے گا, لیکن میں یہ سب کچھ کروں گا. امریکہ میں نیشنل ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کمرشل ریسٹورینٹس میں سالانہ اوسط آمدن کا اندازہ اس سال کے لیے 720 ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے. یہ بہت بڑا شیئر ہے انڈسٹری کے اندر, اور نوجوان شیفس بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہترین شیفس کی شاگردی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ریسٹورینٹ انڈسٹری میں تنخواہیں سالانہ 42,000 ڈالر سے لے کر 66,000 ڈالر تک ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
لڑکیوں کو تعلیم دینا غربت اور عدم مساوات کم کرنے کا ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے, اور اس سے پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. کسی بھی لڑکی کے لیے ہر 1 سال کی تعلیم سے جو وہ حاصل کرتی ہے, مستقبل میں روزی کمانے کا امکان 10% بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ ممکنہ طور پر اپنی آمدنی کا 90% حصہ اپنے گھرانے اور اپنی کمیونٹی پر خرچ کرتی ہے. اس لیے اس کے ارد گرد موجود ہر شخص اس کی اس تعلیم سے بہراور ہوتا ہے. جنسی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق یو ایس ایڈ کی سینئر رابطہ کار سوزن مرخم کہتی ہیں کہ جب خواتین کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ تبدیلی کے لیے ایک مضبوط قوت بن جاتی ہیں. بہرطور سینئر رابطہ کار مرخم کہتی ہیں کہ لگ بھگ 62 لاکھ لڑکیاں جنہیں اسکول جانا چاہیے ایسا نہیں کرتی. سینئر رابطہ کار مرخم کہتی ہیں کہ لگ بھگ 62 لاکھ لڑکیاں جنہیں اسکول جانا چاہیے ایسا نہیں کرتی. اکثر اوقات ان کی بے وقتی اور بے قدری کی جاتی ہے. ان کے ذمے چھوٹے موٹے گھریلو نوعیت کے پانی لانے اور دوسرے بچوں کی دیکھ بھال جیسے کام لگائے جاتے ہیں, جبکہ لڑکوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسکول جائیں, گھر کے لیے روزی کمانے والے بنیں, اور عوامی اجتماعات اور فورمز میں اپنے گھرانے کی نمائندگی کریں. اس جہد کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جنسی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے کے عمل کو دنیا بھر میں فروغ دیں, جبکہ مردوں اور لڑکوں کو بھی اس عمل میں شریک کریں. لیکن شدید غربت کے خاتمے اور صحت مند تعلیم یافتہ شہریوں پر مشتمل مضبوط جمہوری معاشروں کو فروغ دینے کے اپنے اہم مشن کے لیے خواتین کو با اختیار بنانا بہت اہم ہے. امریکی خارجہ پالیسی میں جنسی مساوات اور خواتین اور لڑکیوں کی ترقی کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. ہم پرائمری تعلیم تک لڑکیوں کی رسائی میں مدد کرتے ہیں, جس میں بحران یا تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں. پڑھائی کے ہمارے پروگراموں میں یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ لڑکیوں میں خواندگی کی وہ مہارتیں پیدا کی جائیں جو مستقبل میں کامیابی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. ہم کارکنوں کی ترقی سے متعلق پروگراموں کی بھی معاونت کرتے ہیں جو لڑکیوں کو بہتر ملازمتیں حاصل کرنے میں مدد کریں گی. پیدائش سے بلوغت تک لڑکیوں کو ایسی بے شمار رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے جو لڑکوں کو درپیش نہیں ہوتیں. مجموعی طریقے سے ان مسائل کو دستاویزی شکل میں پیش کرنا اور ان سے نمٹنا ہماری ذمہ داری ہے. جو باہمی طور پر مربوط ایسے واقعات کا احاطہ کرتے ہیں جو کسی بھی لڑکی کی پیدائش سے لے کر بلوغت تک کی پوری زندگی میں پیش آتے ہیں اور انفرادی اور کمیونٹی سطح پر لڑکیوں کی اہمیت کے بارے میں تاثر کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ لیٹ گرلز لرن جیسے پروگراموں کے ذریعے یو ایس ایڈ تمام سیکٹرز میں ان بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے کام کرتا ہے جو بالغ لڑکیوں کو اسکول سے باہر رکھنے اور زندگی کے فیصلے کرنے کی اہلیت کو محدود کرتی ہیں۔ سینئر رابطہ‌کار مرخم کہتی ہیں کہ یو ایس ایڈ ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کرتا ہے جہاں خواتین اور مرد معیاری تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی، اپنے اقتصادی اثاثوں اور وسائل کو بڑھانے اور ان پر کنٹرول کرنے، اپنی آواز بلند کرنے اور ڈرائے دھمکائے جانے اور ہراساں کیے جانے اور امتیازی سلوک سے پاک زندگی تک رسائی کی مساوی اہلیت رکھتے ہوں، جنہیں ان کی کمیونٹیز اور معاشروں میں رہنماؤں، اختراع پردازوں اور روزی کمانے والوں کے طور پر قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی شمسی توانائی سے چلنے والی طاقتور خلائی گاڑی نے مشتری کے محور کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ خلائی گاڑی 5 سال کے عرصے میں 2,80,000,000,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیٹ پروپیلشن لیبارٹری میں اس مشن کے کنٹرولر اس وقت خوشی سے جھوم اٹھے جب انہیں یہ سگنل موصول ہوئے کہ خلائی گاڑی نے مشتری کے مدار کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ جونو نامی خلائی جہاز آئندہ 20 ماہ تک ہمارے شمسی نظام کے سب سے بڑے سیارے کا مطالعہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارے سائنسدانوں کو ہمارے شمسی نظام کی بنیادوں کا تعین کرنے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ بادلوں سے ڈھکی مشتری کی فضا کے نیچے ٹھوس سطح کو جاننے میں بھی مدد ملے گی۔ اس خلائی جہاز کے اندر کمپیوٹر اور برقی آلات بھی نصب ہیں اور انہیں ایک ایسے خانے میں رکھا گیا ہے جس کی دیواریں ٹائٹینیم کی ہیں اور ان کی موٹائی نصف انچ ہے تاکہ حساس آلات کو تابکاری کے شدید اثرات سے بچایا جا سکے۔ جونو جہاز مشتری کے مدار میں پہنچنے والا دوسرا خلائی جہاز ہے۔ اس سے قبل ناسا کا گلیلیو جہاز 1995 سے 1903 تک مشتری کے مدار کے گرد گھومتا رہا۔ جونو کا مشن 2018 میں ختم ہوگا جب یہ جان بوجھ کر مشتری کی فضا میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اب بات ہمارے شمسی توانائی کے ایک دوسرے سیارے نیپچون کی۔ علم حیت کے ماہرین نے نیپچون کے گرد ماحول میں بل کھاتے ہوئے شوخ رنگ کے پانی کے چکر جیسے گرداب ورٹیکس کا پتہ لگایا ہے۔ اس سال مئی میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ پر ہائی ریزولوشن تصاویر موصول ہوئیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ورٹیکس تقریباً امریکی براعظم کے رقبے کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ورٹیکس ہائی پریشر نظام ہے جو چمکتے ہوئے بادلوں کے ہمراہ نمودار ہوتا ہے۔ 2015 میں فلکیات کے ماہرین نے نیپچون پر بادلوں کا پتہ لگایا تھا۔ بعد ازاں ایک قریبی سیاہ مقام کی موجودگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مئی 2016 میں موصول ہونے والی تصاویر میں ورٹیکس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ برکلے میں علم حیت کے ماہر مائک وانگ کا تعلق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول میں شوخ رنگ کے پانی کے ورتے کی طرح کے ساحل اس صورت میں موجود ہیں جیسے اونچے لینس کی طرح کے گیس نما پہاڑ۔ نیپچون پر پہلے بھی پانی کے چکر جیسے گرداب کا پتہ لگنے کی بات کی جا چکی ہے۔ 1989 میں وائجر 2 اسپیس کرافٹ نے بھی ایسے ہی مقام کی نشاندہی کی تھی، جبکہ 1994 میں ہبل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علم حیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بھنور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سائز، شکل اور استحکام کے لحاظ سے یہ صدیوں پر محیط نیا زاویہ سامنے آیا ہے جو چوڑائی، بہاؤ، رفتار اور سست روی کے روپ دھار سکتا ہے۔ تحقیق داں کہتے ہیں کہ ورٹیکس کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان میں تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ سورج سے نیپچون اندازاً 4.3 ارب کلومیٹر دور ہے، جبکہ اسے سورج کے مدار کا چکر لگانے میں 165 زمینی سال کے عرصے کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں،
سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور ساؤنڈ انجینئر آل سینٹوس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔